बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور اے پیغمبر اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں، جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب محمد رضا جنتی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ عزیز سامعین، آپ ہماری نشریات جہاں ہمارے موبائل پر سن سکتے ہیں، وہاں ہماری یہ نشریات ہماری سائٹ سے بھی سنی جا سکتی ہیں۔ ہماری سائٹ پہ آپ لائیو ٹی وی پروگرام یعنی سحر ٹی وی کے پروگرام لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس سائٹ پہ مختلف پروگراموں کے ریکارڈڈ فلمیں، دستاویزی فلمیں، ٹاک شوز اور تبصرے وغیرہ بھی شامل ہیں۔ اسی طرح اس سائٹ پہ آپ ہمارے آرکائیو کے پروگرام بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری اس سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے ہم عالمی خبریں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نشر کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام ٹائم۔ اسلام ٹائم کے بعد دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کی جائے گی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران میں صدارتی انتخابات کی گہما گہمی روز بر روز بڑھتی جا رہی ہے اور صدارتی امیدواروں کے درمیان ٹیلی ویژن موبائل سے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ ایران، روس اور چین کے وفود نے ایٹمی سمجھوتے کو آگے بڑھانے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ نے کہا ہے کہ استقامتی محاذ آج فلسطینی قوم کی تاریخ کا اہم سنگ میل بن چکا ہے۔ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ پورے ملک میں ویکسین کی ایک قیمت ہونی چاہیے۔ اور پاکستان کے وزیراعظم نے ماضی کی حکومتوں کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل کی بجائے الیکشن تک منصوبہ بندی کرنے سے قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے قومی نشریاتی ادارے کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق قراندازی کے نتائج کے مطابق تمام امیدواروں کے پروگرام ٹیلی ویژن اور ریڈیو سے بدستور نشر کیے جا رہے ہیں، جبکہ ٹیلی ویژن مباحثے کے پروگرام میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ صدارتی امیدواروں کے درمیان پہلا مباحثہ 7 مئی کو نشر ہوگا۔ صدارتی انتخابات 7 جون کو نشر ہوگا۔ صدارتی انتخابات کے حوالے سے ایرانی عوام میں خاصا جوش و خروش نظر آ رہا ہے اور لوگ مختلف امیدواروں کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پروگراموں میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ دریا سنا ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے انتخابات میں شرکت کو بہتر سے بہتر حکومت کو منتخب کرنے کا بے مثال موقع قرار دیا ہے۔ اپنے ایک ٹویٹ میں علی شمخانی کا کہنا تھا کہ ایران کے عوام 18 جون کو ہونے والے انتخابات میں بھرپور حصہ لیں گے اور ملک کے بہتر انتظام کے حوالے سے اپنا فریضہ ادا کریں گے۔ ایران، روس اور چین کے مذاکرات کار وفود کے سربراہوں نے پیر کے روز ویانہ میں ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد سے متعلق اپنے مذاکرات اور تبادلہ خیال کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ایٹمی سمجھوتے کو آگے بڑھانے کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ ویانا میں بین الاقوامی تنظیموں میں ایران کے نمائندہ دفتر نے ایک ٹویٹ میں ایران، روس اور چین کے مذاکرات کار وفود کے سربراہوں کے درمیان تبادلہ خیال اور گفتگو کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی اور بین الاقوامی تنظیموں روس اور چین کے مستقل نمائندوں وانگ وان اور میخائل اولیانوف کی شمولیت سے ایک نشست منعقد ہوئی. اس درمیان ایرانی وفد کے سربراہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ اس دور کے مذاکرات میں سبھی فریق کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. انہوں نے ویانا میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ ممکن ہے کہ مذاکرات کرنے والے وفود کو ایک بار پھر صلاح مشورے کے لیے اپنے اپنے ملکوں کو لوٹنا پڑے, البتہ ابھی اس سلسلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایک ہفتے سے ویانا میں اس دور کے مذاکرات انجام دے رہے ہیں اور مذاکرات میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں اور اصلی اختلافی موضوعات پر بات چیت جاری ہے. ایران کے وزیر صحت نے اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں آئندہ ہفتے سے ایران کے تیار کردہ کرونا ویکسین سے ویکسینیشن کا عمل شروع کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا کہ طبی اصولوں کی پابندی کے لیے ملک بھر میں ویکسینیشن کا یہ عمل رضاکارانہ طور پر شروع کیا جائے گا اور پہلے ہی مرحلے میں وہ خود اور ان کے دفتر کے عملے کے افراد رضاکارانہ طور پر کرونا ویکسین کا ایرانی ٹیکہ لگوائیں گے. سعید نمکی نے کہا کہ یہ ویکسین ایران اور کیوبا کا مشترکہ طور پر تیار کردہ دنیا کا ایک اہم ترین کرونا ویکسین ہے جس کی پیداوار شروع ہو چکی ہے اور اس ویکسین کے بعد ایران برکت ویکسین ہے. دوسری جانب فرمان امام خمینی فلائی ادارے کے رابطہ دفتر کے سربراہ نے اعلان کیا ہے کہ جون کے مہینے سے کرونا کی روک تھام کے لیے ایرانی ویکسین کو ایران برکت کے انسانی ٹرائل کا تیسرا اور آخری مرحلہ 20,000 افراد پر انجام پائے گا اور ساتھ ہی 5 کروڑ کی تعداد میں ڈوز تیار کی جائیں گی. حجت نیک ملکی نے اعلان کیا کہ 20,000 افراد نے رضاکارانہ طور پر ویکسین کے تیسرے انسانی ٹیسٹ کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے. انہوں نے کہا کہ کوو ایران برکت کی انسانی آزمائش کا تیسرا مرحلہ ماہ جون کی ابتدا سے ہی مختلف شہروں میں شروع کر دیا جائے گا جو 10 دن میں مکمل ہوگا. ایرانی ماہرین کی تیار کردہ کرونا ویکسین کوو ایران برکت کے انسانی تجربے کا پہلا مرحلہ 29 دسمبر 2020 کو شروع ہوا تھا. قابل ذکر ہے کہ عالمی برادری نے مختلف قسم کے کرونا ویکسین تیار کرنے میں ایرانی ماہرین کی کامیابی کو سراہا ہے. فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ استقامتی محاذ آج فلسطینی قوم کی تاریخ کا اہم سنگ میل بن گیا ہے. حالیہ جنگ میں فلسطینی قوم کی فتح کے موقع پر جنوبی لبنان کے عین الحلوہ کیمپ میں منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حماس کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سیف القدس کارروائی اور تحریک استقامت میں بیت المقدس کی شمولیت فلسطینیوں کی استقامتی تاریخ کا منفرد باب ہے. انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کے خلاف حالیہ 12 روزہ جنگ میں ہزاروں جدید ترین میزائلوں اور راکٹوں کے استعمال نے اسرائیل کو یک طرفہ جنگ بندی کے اعلان پر مجبور کر دیا. حماس کے ایک اور رہنما اسماعیل رضوان نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ جنگی جرائم کے ارتکاب پر غاصب صہیونی حکومت کے عہدیداروں کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلائے جانے کی ضرورت ہے. انہوں نے فلسطین میں انتخابات کے انعقاد, متحدہ قومی قیادت کی تشکیل اور پی ایل او میں اصلاح کی فوری ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ انتخابات کے بغیر کسی قومی حکومت کی تشکیل مسائل کا حل نہیں. یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے حالیہ 12 روزہ جنگ سے پہلے پارلیمانی, صدارتی اور بلدیاتی انتخابات باضابطہ طور پر ملتوی کر دیے تھے. فلسطین کے پارلیمانی انتخابات 15 سال کے وقفے کے بعد 22 مئی کو ہونے والے تھے, جبکہ صدارتی انتخابات کے لیے 31 جولائی اور بلدیاتی انتخابات کے لیے 31 اگست کا اعلان کیا گیا تھا. دوسری جانب اسلامی استقامتی تحریک حماس نے نیتنیاہو کی برطرفی اور نئی صہیونی کابینہ کی تشکیل کو اسرائیل کی بقا کی ناکام کوشش قرار دیا ہے. حماس کے ترجمان فوزی بہوم نے اپنے ایک بیان میں اسرائیل میں نئی حکومت بنانے کی کوششوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ سارے اقدامات سرزمین فلسطین پر غاصبانہ قبضے کو باقی رکھنے اور فلسطینیوں کے حقوق ضائع کرنے کی غرض سے کیے جا رہے ہیں. قابل ذکر ہے کہ صہیونی ذرائع ابلاغ نے خبر دی ہے کہ اسرائیلی حکومت کے موجودہ وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کی مخالف 2 جماعتوں نے مخلوط حکومت کے قیام پر اتفاق کر لیا ہے. ہندوستان کی سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ پورے ملک میں ویکسین کی ایک قیمت ہونی چاہیے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ویکسین کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران عدالت نے مرکزی حکومت سے کہا ہے کہ پورے ملک میں ویکسین کی قیمت ایک ہونی چاہیے۔ عدالت نے ساتھ یہ بھی کہا کہ دیگر ریاستوں کے محنت کشوں کو ویکسین لگانے کے لیے بھی حکومت جامع منصوبہ تیار کرے۔ عدالت نے سماعت کے دوران کووین ایپ رجسٹریشن پر سوال اٹھایا اور کہا کہ دیہی علاقوں میں بسنے والے لوگ کیسے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ عدالت نے حکومت سے بھی سوال کیا کہ ویکسین کے لیے ریاستیں گلوبل ٹینڈر نکال رہی ہیں، کیا مرکزی حکومت کی یہی منصوبہ بندی ہے؟ اس درمیان ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 152,000 نئے معاملات سامنے آئے، جبکہ اسی عرصے میں 238,000 مریض صحت یاب ہوئے ہیں، جس سے ایکٹیو کیسز کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ ہندوستان میں متاثرین کی مجموعی تعداد 2,80,00,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے ماضی کی حکومتوں کے اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل کے بجائے الیکشن تک منصوبہ بندی کرنے سے قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ پاکستان کے وزیراعظم نے اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 1985 کے بعد ملک پیچھے کی جانب جاتا رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو کام 50 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ ہماری حکومت کر رہی ہے، تاہم انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس وقت ہم بہتری کی جانب تیزی سے قدم بڑھا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری منصوبہ بندی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ طویل المدتی منصوبہ بندی کا ملک میں فقدان تھا۔ دوسری جانب قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے حکومت کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکمرانوں کو معیشت اور عوام کی پریشانیوں کا کوئی علم نہیں ہے، جو بھوکے اور بے روزگار ہیں، لیکن اس کے بعد بھی حکمران سب اچھا ہے کی رپورٹ دے رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ آج ملک کو بنیادی ضرورت کی اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کے بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس صورتحال میں حکمرانوں کے روز بروز کرپشن اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں۔ سینئر پاکستانی سینیٹر اور خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے امریکہ کو اسرائیل کا شریک جرم قرار دیا ہے۔ سینئر پاکستانی سینیٹر اور سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے کہا کہ امریکہ صہیونی حکومت کے جرائم میں براہ راست شریک ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے اور اسرائیل کے خلاف حماس اور دیگر فلسطینی گروہوں کی جد و جہد قابل ستائش ہے۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پاکستان کو کسی بھی صورت میں امریکہ کی علاقائی پالیسیوں کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ان کا اشارہ ایسی خبروں اور قیاس آرائیوں کی جانب تھا کہ حکومت اسلام آباد نے کہ امریکی فوج کو اڈے فراہم کرنے اور زمینی اور فضائی سہولتیں دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستانی سینٹ کی خارجہ تعلقات کمیٹی کے چیئرمین نے وزیراعظم عمران خان کی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ناکام ملک ہے اور افغانستان کے میدان میں شکست کھا چکا ہے، لہذا شکست خوردہ امریکیوں کو زمینی اور فضائی راستہ فراہم کرنے سے باز رہا جائے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمن کی مسلح فوج نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے شاہ خالد ایئرپورٹ پر جوابی حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحیی سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج کے ڈرون یونٹ نے جنوبی سعودی عرب کے صوبے عسير میں واقع علاقے خمیس مشیت میں قاصف K2 قسم کے ڈرون طیاروں کا استعمال کر کے شاہ خالد ہوائی اڈے کو اپنی جوابی کارروائی اور جوابی حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان نے اس ڈرون حملے کو کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ بھی سعودی اتحاد کی وحشیانہ جاریت اور یمن کے جاری محاصرے کے جواب میں کیا گیا ہے۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
او کرم شاہ عرب یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، ایک میں ہی تو نہیں طالب دید ہے سب، یا نبی امی لقب، او کرم شاہ عرب، یا نبی امی لقب، یا نبی امی لقب، آپ کی گئی سخت گھڑی، در کھلے مجھ پہ کئی، آپ کے در کے سبب، یا نبی امی لقب.
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اب پیش خدمت ہے پروگرام اسلام ٹائم.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. السلام علیکم ناظرین، سلسلے وار پروگرام اسلام ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عظیم سوزواری. آپ جانتے ہیں کہ پروگراموں کے سلسلے میں ہم اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے خیالات اور ان کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. پچھلے پروگراموں میں ہم نے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے گفتگو کی تھی اور یہ جانا تھا کہ اسلامی عقائد و نظریات کا سب سے پہلا اصول توحید باری تعالیٰ ہے، اور توحید باری تعالیٰ دراصل خداوند تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مجموعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خداوند تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں، اس کے وجود کے قائل ہیں کہ اس کائنات کا خالق خداوند تعالیٰ ہے، وہ ایک ہے اور صرف ایک ہے، اور اس کی ذات اور اس کی صفات ایک ہیں اور ان میں جدائی نہیں آ سکتی. اس کے بعد ہم نے توحید پرستی کے حوالے سے مادہ پرستوں کے سوالات کا بھی جائزہ لیا تھا، اور یہ جاننے کی کوشش کی تھی کہ توحید پرستوں کے حوالے سے مادہ پرستوں کے جو سوالات ہیں اس کا دین اسلام کس طرح سے جواب دیتا ہے. ہمارے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے، اور دین اسلام کی روح سے اس کائنات کا خالق پروردگار عالم ہے جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے کے ساتھ اس کائنات کو خلق کیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیا ہے اور اس کو فائل مختار بنا دیا ہے، یا یہ کائنات پوری طرح سے اپنے بل بوتے پر چل رہی ہے یا نہیں، یا یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا، اس کی دوام، وہ بھی اس ذات والا صفات کی وجود کی مرہون منت ہے جو خالق ہستی ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے. اس بارے میں آئیے ملاحظہ کرتے ہیں ڈاکٹر سید احمد کاظمی کی گفتگو کا پہلا حصہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامی آئیڈیالوجی کا تعارفی مرحلہ جاری ہے. عرض ہوا کہ اسلامی آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریہ کائنات، جسے اصول دین کہا جاتا ہے، اس کا پہلا حصہ توحید کہلاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کا مرکز اور منبع یہی عقیدہ توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ کو، خالق کائنات کو ایک ماننا۔ اس میں دو باتیں شامل ہیں، پہلی بات یہ کہ کائنات کا کوئی خالق ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ خالق ایک اور فقط ایک ہے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل پیش کی اس ابتدائی مرحلے میں، برہان نظم اور دلیل نظم کے عنوان سے، کہ یعنی کائنات میں موجود نظم سے یہ ثابت اور واضح ہوتا ہے کہ اس نظم کا کوئی ناظم موجود ہے جس نے یہ عجیب و غریب نظم ایجاد کیا ہے، پیدا کیا ہے۔ نظم جس طرح ناظم کے وجود کو ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے، اسی طرح یہی نظم اپنے ناظم کی کچھ صفات کو بھی ثابت کرتا ہے اور ظاہر کرتا ہے۔ بعض صفات کا پچھلی نشستوں میں ذکر ہوا کہ اسی نظم سے ناظم کا علم ثابت ہوتا ہے، ناظم کی قدرت و طاقت ثابت ہوتی ہے، ناظم کا ارادہ و اختیار ثابت ہوتا ہے، اور اسی طرح ناظم کا زندہ ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ناظم لامحدود ہے۔ ناظم، کائنات کا ناظم یعنی خدا، کسی جگہ پر محدود نہیں، خدا کسی آسمان پر محدود نہیں، بلکہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہم اس ناظم اور اس خدا کے ہر لحظہ محتاج ہیں۔ ہم مخلوقات الہی، خلق ہونے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد ہم مستقل نہیں ہوئے، ہم خدا سے بے نیاز نہیں ہوئے، ہم ہر لحظہ، ہر آن اور ہر وقت و سیکن اللہ کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، اگر مثال کے طور پر ایک گاڑی کا آپ ملاحظہ کریں، گاڑی کو، گاڑی میں سینکڑوں کے حساب سے اجزاء ہوتے ہیں، اس میں مختلف نٹس ہیں، پلاسٹک کی بنی ہوئی، لوہے کی بنی ہوئی، مختلف اشیائیں، مختلف دھاتوں سے بنی ہوئی مختلف چیزیں، سینکڑوں کے حساب سے۔ انجینئر یا انجینئرز کے گروپ نے ان اجزاء کو خاص شکل دی ہے اور انہیں خاص ترتیب کے ساتھ یکجا کیا ہے جس سے یہ گاڑی بنی ہے۔ یا اسی طرح جب ہم مکان بنانے لگتے ہیں تو مکان کے لیے ہمیں اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، سیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، سریے کی، لوہے کی، اور اسی طرح مختلف اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اور معمار یا مستری آ کر اس سیمنٹ اور لوہے اور سریے یا اینٹوں کو یکجا کر کے ہمارے لیے ایک بلڈنگ اور ایک مکان تعمیر کرتا ہے۔ لیکن ان دو مثالوں میں ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ گاڑی کے اجزاء، یعنی وہ لوہا اور پلاسٹک وغیرہ، پہلے سے موجود تھا، انجینئرز نے فقط انہیں آ کر ایک خاص ترتیب دی۔ اسی طرح مکان میں کہ اجزاء پہلے سے موجود تھے، اینٹیں موجود تھیں، سریا موجود تھا، مستری نے فقط آ کر ان میں ایک خاص تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی، ایک خاص نظم پیدا کیا تھا جس سے یہ مکان بنا۔ مستری نے اور ان انجینئرز نے ان اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، وہ پہلے سے دنیا میں موجود تھیں وہ اشیاء۔ مستری نے یا انجینئرز نے فقط ان موجود اشیاء، پیدا شدہ اشیاء کو منظم کیا، انہیں پیدا نہیں کیا۔ لیکن ایک اور مثال بھی اگر آپ غور کریں، آپ اپنے ذہن میں مثلاً کسی بڑی بلڈنگ کا نقشہ بنائیں، آپ کر سکتے ہیں، انسان اپنے ذہن میں کچھ بھی سوچ سکتا ہے. آپ سوچیں مثلاً دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ موجود ہے برج خلیفہ کے نام سے، کوئی 800-900 میٹر اس کی لمبائی ہے. تو آپ ابھی اسی وقت اپنے ذہن میں وہ بلڈنگ سوچ کر تصور کر سکتے ہیں، اتھا آپ اس بلڈنگ میں چلنے پھرنے والے افراد کو بھی تصور کر سکتے ہیں. اب یہ بلڈنگ جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہوئی ہے، جیسے ہی آپ اس بلڈنگ سے توجہ ہٹائیں، یہ بلڈنگ بالکل ختم ہو جاتی ہے اور نابود ہو جاتی ہے. جب تک آپ کی توجہ اس بلڈنگ کی طرف رہتی ہے، اس ذہنی بلڈنگ کی طرف جو آپ نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، جب تک آپ کی توجہ اس ذہنی بلڈنگ پر قائم رہتی ہے، مرکوز رہتی ہے، وہ بلڈنگ موجود رہتی ہے. لیکن جیسے ہی آپ اپنی توجہ ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس مثال میں اور اس مکان کی مثال میں فرق یہ ہے کہ مکان کی مثال میں جو مواد تھا، جو میٹر تھا، میٹیریل تھا، مستری نے وہ میٹیریل ایجاد نہیں کیا. اسی لیے مکان بن جانے کے بعد مستری سے بے نیاز ہو جاتی ہے. ابھی مثلاً اس بلڈنگ کا، اس مکان کا مستری ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن یہ گھر اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے. بن جانے کے بعد، بننے میں مستری کے محتاج تھی، لیکن بن جانے کے بعد اب اس کو مستری کی ضرورت نہیں رہی. لیکن وہ بلڈنگ جو ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے، وہ جس طرح بننے میں ہماری محتاج تھی، تصور ہونے میں ہماری محتاج تھی، وہ برقرار رہنے میں بھی ہماری محتاج ہے. جیسے ہی ہم اپنی توجہ اس ذہنی بلڈنگ سے، اس متصور بلڈنگ سے ہٹاتے ہیں، وہ بلڈنگ بالکل نابود ہو جاتی ہے. اس لیے کہ ذہنی بلڈنگ کی شکل بھی ہم نے بنائی تھی ذہن میں، اور اس کا میٹیریل بھی ہمارے ذہن کا پیداوار تھا. اس کا میٹیریل بھی ذہن نے بنایا، اس کی شکل بھی ذہن نے بنائی. اس لیے جب تک ہماری توجہ اس ذہنی بلڈنگ کی طرف رہے، وہ بلڈنگ برقرار رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اپنی توجہ ہٹائیں، وہ بلڈنگ نابود ہو جاتی ہے. بس ان دو مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر کسی شے کا میٹیریل بھی ہم بنائیں، یعنی وہ ناظم بنائیں، اور وہ نظم بھی ناظم ایجاد کرے، تو اس صورت میں وہ شے پیدا ہونے میں بھی ناظم کی محتاج ہے، اور اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ناظم کی محتاج ہے. لیکن جہاں پر میٹیریل اس شخص نے نہ بنایا ہو، تو وہ شے اپنا وجود برقرار رکھنے میں اس شخص کی محتاج نہیں ہوتی، جس طرح ہم نے بلڈنگ کی مثال دی. یا گھڑی مثلاً دیکھیں، وہ انجینئر جس نے گھڑی بنائی ہے، اب وہ ممکن ہے مر چکا ہو، لیکن گھڑی کا وجود برقرار ہے، اس لیے کہ گھڑی بنانے والے نے گھڑی کے اجزاء میں فقط تناسب اور ہم آہنگی ایجاد کی. اس نے گھڑی کے اجزاء کو خلق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا، یہ اجزاء موجود تھے. اس نے فقط موجود اجزاء میں ایک ترتیب قائم کی، ایک ہم آہنگی قائم کی. اس لیے اب گھڑی بنانے والا اگر مر بھی جائے تو گھڑی کا وجود برقرار رہتا ہے. مستری اگر مر بھی جائے تو بلڈنگ اور یہ عمارت مکان برقرار رہتا ہے. اسی طرح مختلف اشیاء، چونکہ ان اشیاء کی بنانے والوں نے فقط ان کو شکل دی ہے، فقط ان کو ایک تناسب اور ہم آہنگی ان میں ایجاد کیے، ان کے مواد کو، میٹیریل کو ایجاد نہیں کیا. لیکن ذہنی بلڈنگ کا مواد بھی ہم نے ایجاد کیا، اور اس مواد کو وہ صورت بھی ہم نے ہی دی، لہٰذا وہ ذہنی بلڈنگ جس طرح وجود میں آنے کے لیے ہماری محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی ہر لحظہ ہر سیکنڈ ہماری محتاج ہے۔ پس ان دو مثالوں سے یہ قانون اور یہ حقیقت سمجھ میں آئی کہ جہاں کسی شے کا میٹیریل بھی اس ہستی نے بنایا ہو اور اس کو شکل و صورت بھی اسی ہستی نے دی ہو، تو وہ جس طرح پیدا ہونے میں اس کی محتاج ہے، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کائنات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے، ناظم کائنات نے جو اس کائنات میں نظم ایجاد کیا ہے، اس نے فقط نظم اور تناسب ایجاد نہیں کیا بلکہ اس کائنات کا میٹیریل بھی اسی نے ایجاد کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ناظم نے فقط موجودہ اشیاء کو ایک خاص ترتیب دی ہو، ایک خاص ہم آہنگین میں ایجاد کی ہو، لیکن ان کا میٹیریل اس نے ایجاد نہیں کیا ہو بلکہ کسی اور نے ایجاد کیا ہو۔ اس کا میٹیریل بھی اللہ نے خلق کیا ہے اور اس خلق کر کے اس کو خاص ترتیب بھی اللہ نے دی ہے۔ اس لیے کائنات کی ہر شے ہر لحظہ خدا کی محتاج ہے۔ جس طرح وجود میں آنے کے لیے خدا کی محتاج تھی، اپنا وجود برقرار رکھنے میں بھی اللہ کی ہی محتاج ہے۔ پس دلیل نظم سے ہمیں ناظم کی ایک اور صفت بھی معلوم ہوئی، اور وہ یہ کہ کائنات کا جو ناظم ہے، اس کی بنی ہوئی اشیاء اپنے وجود میں آنے کے لیے بھی اس کی محتاج تھی اور وجود برقرار رکھنے میں بھی اس کی محتاج ہیں۔ یعنی ساری کائنات ہر لحظہ ہر لمحہ خدا کی محتاج ہے۔
یا ناظرین، اس کائنات میں پائے جانے والا نظم و ضبط اس بات کی علامت ہے کہ اس کائنات کو ایک عالم و قادر و صاحب ارادہ نے خلق کیا ہے، اور اسلامی عقائد و نظریات میں اسے خداوند تعالی یا رب کریم کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہ اس کائنات کا وجود اور اس کی بقا اور دوام بھی اسی کی ذات سے وابستہ ہے۔ اب ایک اور سوال جو شاید ہماری نوجوان نسل کے ذہن میں ابھر سکتا ہو، اور چونکہ دنیا کے اندر مختلف مذاہب ایسے ہیں کہ جو متعدد خداؤں کے قائل ہیں، تو کیا اس کائنات کو متعدد خداؤں نے خلق کیا ہے اور وہ مل کر اس کا انتظام و انصرام چلا رہے ہیں؟ یہ ایسا سوال ہے کہ جو ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہیں سے، لہذا اس سوال کا جواب دے رہے ہیں ڈاکٹر سید احمد قاسمی۔
آج کے لیکچر میں ہم یہ بیان کریں گے کہ یہی نظم یہ بھی ظاہر اور ثابت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے۔ کائنات کا ناظم دو، تین، پانچ، دس یا اس سے زیادہ نہیں، فقط اس کا ناظم ایک ہے اور فقط ایک ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات میں جو نظم ہے، اس یہ جو کائنات جس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی اشیاء ہیں یہ باہم ہم آہنگ ہیں، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے اس طرح سے جڑی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے پر ان کی تاثیر ہے، یہ ایک دوسرے پر اثر کرتی ہیں، یہ ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں یہ چیزیں۔ ان کا اس طرح سے منظم ہونا، ایک دوسرے سے مرتبط اور متعلق ہونا، ایک دوسرے پر تاثیر اور تأثر رکھنا، ایک دوسرے سے ری ایکشن رکھنا، اور ان ریئیکشنز کے ذریعے ایک دوسرے کا وجود برقرار رکھنا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات پر ایک نظم، ایک نظام حاکم ہے۔ دیکھیں، مثلا ہم انسانی وجود کو لے لیں، انسان کے اندر 200 ٹریلین سیلز ہیں، لیکن یہ 200 ٹریلین سیلز 200 ٹریلین مختلف اشیاء نہیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل لا تعلق ہوں، بلکہ یہ 200 ٹریلین سیلز ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہر سیلز اپنی جگہ پر جو کام کر رہا ہے، وہ اس کا کام 200 ٹریلین سیلز پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ اسی طرح باقی سیلز کا بھی کام ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹلی ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہا ہے. یہ سارے خلیات، یہ سارے سیلز ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، یہ ان ہر ایک کا فنکشن دوسرے کا وجود برقرار رکھے ہوئے، اسی طرح ان کی باہمی ہم آہنگی سے انسان کا وجود برقرار رہتا ہے، انسان زندہ رہتا ہے. اسی طرح آپ زمین میں دیکھیں، آج زمین میں ایکو سسٹم کی باتیں ہو رہی ہیں، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین میں جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، یہ ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ڈائریکٹ یا ان ڈائریکٹ. ممکن ہے ڈائریکٹ اثر انداز ہو، ممکن ہے کئی مرحلوں بعد اثر انداز ہو، لیکن بہرحال کافی حد تک سائنس نے بھی یہ دریافت کر لیا ہے کہ یہ ساری اشیاء ایک دوسرے سے بالکل جدا نہیں ہیں. باہر اگر یہ روشنی ہے، روشنی کے فنکشنز اسی طرح ہیں جس طرح آنکھ کام کرتی ہے، یعنی آنکھ اور یہ روشنی آپس میں ٹیونڈ ہیں، ان کو آپس میں منظم اور ہم آہنگ کیا گیا ہے. کان کی جو خصوصیات ہیں انسانی کان کی، باہر آوازوں اور لہروں اور ویوز کی جو خصوصیات ہیں، آپس میں مرتبط اور منظم ہیں، آپس میں ہم آہنگ شدہ ہیں، آپس میں ٹیونڈ ہیں. اسی طرح باقی اشیاء کائنات میں جتنے ایلیمنٹس ہیں، کائنات کوئی 100 یا 120 مختلف عناصر سے مل کر بنی ہیں، وہ سارے عناصر انسانی وجود پر اثر انداز ہوتے ہیں یا دوسرے جانداروں پر اثر انداز ہوتی ہیں. ایک طرف سے ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ درخت آکسیجن خارج کرتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، لیکن اور اس کے مقابلے میں انسان آکسیجن جذب کرتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے. اسی لیے انسان کو جس آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے یہ درخت اسے پروڈیوس کر رہے ہیں، اور درختوں کو جس کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہے وہ انسان پروڈیوس کر رہے ہیں، اسی لیے ان دونوں کا وجود برقرار ہے. اگر درخت نہ ہوتے، اگر یہ سرسبز اشیاء نہ ہوتی، تو وہ مطلوبہ مقدار میں آکسیجن پیدا نہ ہوتی اور انسان کا وجود بھی برقرار نہ رہتا. دیکھیں یہ ساری اشیاء اسی طرح ایک غذائی چکر میں، ایک وجودی چکر میں سب ایک دوسرے سے مرتبط ہیں، جڑی ہوئی ہیں. حتیٰ اب سائنس یہ بھی دریافت کر چکی ہے کہ یہ جو ہمارے سر کے اوپر ہزاروں اور بلکہ اربوں کھربوں ستارے موجود ہیں، مختلف کہکشائیں گیلیکسیز موجود ہیں، یہ بھی آپس میں جڑی ہوئی ہیں. نیوٹن نے نظریہ پیش کیا کائناتی تجاذب کے نام سے، کہ یہ خلا کے اندر، اس لامحدود خلا کے اندر اتنی گیلیکسیز ایک دوسرے کی نسبت کشش رکھتی ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے. بہرحال اتنی ساری باتوں سے اور اس سے زیادہ مزید کئی باتیں جو سائنسی کتب میں موجود ہیں، سائنسی دریافتوں کی صورت میں بیان ہوئی ہیں، ان سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اس پوری کائنات پر ایک نظام حاکم ہے. یعنی اس وقت جب ایک نظام حاکم ہے تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا ناظم بھی ایک ہی ہے. ایک ہی ناظم تھا، ایک ہی خدا تھا، ایک ہی خالق ہے جس نے اس ایک نظام کو خلق کیا ہے، جس میں یہ ساری اشیاء جڑی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر ان کا تاثیر، ایک دوسرے کی تاثیر ہے، ایک دوسرے سے یہ لوگ اثر لے رہے ہیں، تبھی ان کا وجود برقرار ہے اور کائنات کا یہ سلسلہ، یہ خوبصورت سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. بس جب نظام ایک ہے تو یقیناً ان کا ناظم بھی ایک ہے، ناظم دو نہیں. اگر ناظم دو ہوتے تو یقیناً ہر ناظم اپنا، چونکہ ناظم کا اپنا ارادہ، اختیار، اپنا علم تھا، یقیناً ہر ناظم اپنے ارادے کے مطابق، اپنے علم اور اپنی چاہت کے مطابق نظم پیش کرتا، نظم ایجاد کرتا. اگر ناظم کئی ہوتے تو کائنات میں بھی مختلف نظام ہوتے، ایک نظام نہ ہوتا. لیکن چونکہ ایک نظام موجود ہے تو یہ ایک نظام یہ ظاہر کرتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ناظم بھی ایک ہے. مثال دیتے ہیں، دیکھیں اگر ہم تین مختلف آرٹسٹوں کو، جو تین مختلف آرٹسٹ ہوں، جدا جدا ہوں، ایک دوسرے سے مستقل ہوں، ہم تینوں کو مثلاً کہیں کہ ایک فرض کریں مرغی کی دم بنائیں اور دوسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر مرغی کا جسم بنائیں اور تیسرا آرٹسٹ کسی اور جگہ پر، جو جس کو ان کے بارے میں علم نہ ہو، اسے ہم کہیں کہ وہ مرغی کا سر بنائیں. یعنی تین مختلف آرٹسٹوں کو تین مختلف جگہوں پر ہم کہیں کہ ایک مرغی کا دم بنائے، اس کی دم بنائے، دوسرا اس کا جسم بنائے اور تیسرا اس کا سر بنائے، اور جب یہ تینوں یہ پینٹنگیں اپنی بنا لیں تو اب جب ہم ان تینوں کو جوڑیں گے تو ہم واضح طور پر دیکھیں گے کہ مثلاً اس نے، جس نے دم بنائی ہے، اس نے کوئی خاص رنگ استعمال کیے، کسی خاص سائز کا بنایا ہے جس نے، اور دوسرے آرٹسٹ نے جس نے جسم بنایا مرغی کا، اس نے کوئی اور کلر یوز کیے ہیں اور کوئی کسی اور سائز میں بنایا ہے، اور تیسرے نے جس نے مرغی کا سر بنایا ہے اس نے بھی کوئی اور رنگ اور کوئی اور سائز استعمال کیا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تین آرٹسٹ ہوں تو اتنا مرغی کے تین بڑے حصے متناسب اور ہم آہنگ نہیں بنا سکتے ہیں، چونکہ ہر ایک کا اپنا چوائس ہے، ہر ایک کا اپنا علم ہے، ہر ایک کا اپنا اختیار ہے. اسی طرح اگر کائنات کے دو ناظم ہوتے یا دو سے زیادہ ناظم ہوتے تو وہ بھی اپنے ارادہ و اختیار سے مختلف قسم کے نظم ایجاد کرتے، مختلف قسم کے نظام ایجاد کرتے، اور نتیجہ یہ ہوتا کہ کائنات کا یہ نظام برقرار نہ رہتا بلکہ نابود ہو جاتا، ختم ہو جاتا. چونکہ ایک ناظم مثلاً چاہتا کہ فرض کریں اس وقت بارش ہو، دوسرا ناظم چونکہ مستقل تھا، صاحب ارادہ و اختیار تھا، وہ چاہتا کہ مثلاً بارش نہ ہو، تو ان دونوں کے ارادے آپس میں ٹکرا جاتے، اور چونکہ دونوں کے پاس طاقت بھی تھی اس لیے وہ شے بنتی نہ، ایک بناتا دوسرا فوراً اسے ختم کر دیتا. اسی طرح ہر دوسری چیز کے بارے میں بھی یہی صورتحال پیش آتی، اور دو ناظم یا دو سے زیادہ ناظموں کے موجود ہونے کی صورت میں یہ نظام برقرار ہی نہ رہتا، یا یہ نظام ہر لمحہ بدلتا رہتا. ایک ناظم کچھ چاہتا، دوسرے سیکنڈ میں دوسرا ناظم کوئی کچھ اور چاہتا، تیسرا کچھ اور چاہتا، اور یہ نظام ہمیشہ ہر سیکنڈ اسی طرح بدلتا رہتا، اور ایک بے نظمی اور افراتفری ہمیں نظر آتی. حالانکہ اس طرح کی کوئی چیز ہم کائنات میں نہیں دیکھتے، ہمیں ایک نظام دکھائی دیتا ہے. اسی ایک نظام کی برقراری ہے جس کی وجہ سے سائنس اپنی دریافتیں کر رہی ہے، اور سائنس کے فارمولے تمام جگہوں پر یکساں طور پر عمل پیرا ہو رہے ہیں. بس نظام ایک ہے، جب نظام ایک ہے تو یقیناً اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے. اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی کہے کہ ناظم ممکن ہے دو ہوں، دس ہوں، اور وہ دس انجینئرز کی صورت میں آپس میں ایک توافق کریں، آپس میں مل بیٹھ کر بات چیت کر کے وہ ایک کسی ایک سسٹم پر متفق ہو جائیں. یہ بات چند انسانوں میں تو ہو سکتی ہے، چند انجینئرز میں تو ہو سکتی ہے، لیکن چند خداؤں میں نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہر خدا مستقل ہوتا ہے. وہ خدا جو مستقل نہ ہو، وہ خدا جس کے پاس علم کم ہو، وہ خدا جس کے پاس طاقت کم ہو، وہ خدا جو دوسرے خدا کے توافق کا محتاج ہو، وہ خدا ہی نہیں، چونکہ وہ خود محتاج ہے، چونکہ وہ خود کمزور ہے، ضعیف ہے، جس کو دوسرے خدا کی ایگریمنٹ لازم ہے، جس کو دوسرے خدا کا توافق لازم ہے، جو دوسرے خداؤں کی حامی بھرنے کا محتاج ہے، وہ خود محتاج ہے، ناقص ہے، کمزور ہے، محدود ہے، وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. خدا وہ ہے جو مستقل ہو، جو لامحدود ہو، جس طرح کہ ہمیں خود نظم دکھائی دے رہا ہے، اسی دلیل نظم سے ثابت ہوا کہ خدا لامحدود ہے، اس لیے خدا دو نہیں ہو سکتے، تاکہ وہ کسی اور ناظم کا محتاج ہو، اس کی حامی بھرنے کا محتاج ہو، اس کی ایگریمنٹ کا محتاج ہو. پس کائنات میں موجود ایک نظام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس نظام کا ناظم بھی ایک ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے. پس یہاں تک ہمیں دلیل نظم سے یہ پتہ چلا کہ کائنات کا ناظم ایک ہے اور ایک سے زیادہ نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ہاں ناظرین، اس کائنات کا خلق کرنے والا عالم و قادر و صاحب ارادہ ہے، جس نے اپنے علم و قدرت و ارادے اور حکمت کے ذریعے سے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اور اس کائنات کی ایک ایک شے اپنی حدود و قیود میں ہے اور اس سے تجاوز نہیں کرتی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا خلق کرنے والا ایک اور صرف ایک ہے، اور وہ ذات وحدہ لا شریک ہے. اگلے پروگرام میں ہم توحید باری تعالیٰ کے کچھ اور گوشوں اور پہلوؤں کا جائزہ لیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عظیم سبزواری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.